أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى آخر الآيتين صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دین ایک اتحادی طاقت ریلیجن اے یونیفائنگ فورس, اور جو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 103 سے لے کے 105 آیت, اور جس کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. گزشتہ کے دو مجالس کا خلاصہ اگر کروں تو ابتدان یہ اہمیت بتلائی گئی کہ امام حسین کی شہادت کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے, اور کیوں حسین ہم کو ملانے کے لیے اٹھے تھے, اور کیوں کہ رسول کے جانشین تھے اس لیے رحمت للعالمین کی رحمت کا نمونہ بن کر دنیا پر ظاہر ہوئے, اور حسین کی رحمت آج تک بھی ہمارے یہاں موجود ہے. یہ رحمت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے. آیتوں کی ابتدائی گفتگو میں نے چھیڑی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو, تو پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی لی گئی ہے, رسول بھی لیے گئے ہیں, رسول و آل رسول بھی لیے گئے ہیں. خلاصہ یہ کہ جو کچھ بھی حبل ہو رسی ہو اس کی پیورٹی کا ہونا ضروری ہے, ورنہ کسی غلط مقصد کے لیے یا کسی غلط مفہوم کے لیے اللہ کبھی بھی لوگوں کو جمع ہونے کے لیے نہیں کہے گا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. کسی بھی ظالمانہ فکر پر, کسی بھی ایسی فکر پر جو باطل پر مبنی ہو, اس کے لیے جمع ہونے کے لیے اللہ تعالی نہیں کہے گا. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں پر حبل جو کچھ ہے وہ پیوریسٹ فارم میں ہے, اور پیوریٹی کا ہم کو ایک تو قرآن کے سلسلے میں ملتا ہے, ایک رسول کے سلسلے میں ملتا ہے, ایک اہل بیت کے سلسلے میں ملتا ہے. قرآن کی پاکیزگی واضح ہے اسی ایک آیت کے ذریعے سے جو رسول کی پاکیزگی کو بھی بیان کرتی, وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. رسول اپنے سے کچھ نہیں کہتے سوائے وحی کے ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا سوائے وحی کے. اور قرآن کو اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یقیناً اللہ کسی باطل کی حفاظت نہیں کرتا جس میں کسی بھی شکل سے باطل کا کوئی بھی شائبہ ہو. تو یقیناً ہم کو یہ مل جاتا ہے کہ قرآن بھی اپنی جگہ پاک ہے. اہل بیت کے لیے میں نے وہی آیت پڑھی تھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کل کی مجلس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ آیت جیسے آگے بڑھتی ہے, یہ تین سلسلوں میں ہمارے کو انٹروڈیوس کرتی ہے. پہلا لیول جو بعد میں آیا کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، تم تو جہنم کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر شرک تھا، اور شرک کی نجاست سے اور شرک کی برائی سے، شرک کے ظلم سے انسانوں کو نجات ملی، مکے والوں کو بھی، مدینے والوں کو، اور اطراف کے کچھ قبیلے جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے آیت جو بولتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو، یاد کرو وہ نعمت، بس کرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کو الفت کے ذریعے سے قریب کیا، فأصبحتم بنعمتہ ہی اخوانا، تم پھر بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد شروع جو آیت ہوتی ہے ہم کو وہاں جانا پڑتا ہے، یعنی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، جب نجات دے دیا جہنم کی آگ سے اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب جب بھائی بن گئے تو اللہ کی رسی کو بھائی بن کر، سوسائٹی بن کر، مل جل کر جمیعاً مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آیت اس طریقے سے لے جاتی ہے، شرک اور کفر سے اٹھایا محبت ایمانی آیت۔ اب میں یہاں سے آج کا موضوع شروع کر رہا ہوں، قرآن کی وہ آیت جہاں پر کہا جا رہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان خود اخوت کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر ایمان ہو جائے تو بھائی چارگی ضروری ہے، ایمان کی نشانی اخوت ہے، اور اخوت کا نتیجہ واتسمو بحبل اللہ جمیعا ہے، یعنی قرآن کو تھام لینا مل جل کر، رسول کو تھام لینا مل جل کر، اور اہل بیت کو تھام لینا مل جل کر۔ یہ تینوں چیزوں کو تھام لینے کے لیے ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، بھائی بھائی بن کر، مومنین بن کر، آپسی ایمان کو مد نظر میں رکھ کر۔ آیت یہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد والی آیت، آیت نمبر 104، یہ 103 سورہ آل عمران کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ مالک تو نے بتلا دیا، ہم سب مل کر ایک امت کے طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور قرآن کے مطابق جو رسول و آل رسول حکم کرتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو کہا تھام لینے کی بات نہیں نا، ہم فقط جنرل چیزوں کو ایکسپٹ کر کر ڈائریکشن نہیں لیتی، توجہ کم ہوتا، جو ہم جنرل ڈائریکشنز لے کر ہدایت کا راستہ نہیں پاتی، ڈائریکشن اسپیسیفک ہونا چاہیے اور انڈیویجولی ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ انسانوں کی کوئی جماعت، گروپ، وہ اس امت کو کہ جو اب بھائی بن چکی ہے اور راضی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس کو ڈائریکشن دے۔ آیت 104 یہاں سے یہ شروع کرتی ہے، تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ یہ جو بڑا امت کا مجموعہ ہے اس میں سے کچھ لوگ، کچھ گروپ ایسے ہوں جو خیر کی طرف بلائیں، اس کا مطلب ہو گیا حبل اللہ میں خیر تھا، اللہ کی رسی میں خیر تھا، رسول کی اطاعت میں خیر تھا، ائمہ کی اطاعت میں خیر تھا۔ ان میں سے جن کو صلاحیتیں زیادہ دے دی گئی ہیں، جن کا آئی کیو زیادہ ہے، جن کی سمجھ زیادہ ہے، جو سوسائٹی میں رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے تم میں سے، یہ بڑی امت میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے، اچھائی کی طرف حکم کرے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ ہیں کہ جو فلاح پا جاتے ہیں۔ تو ایک پرائم موور، ایک انجن ہونا چاہیے قوم میں، جس کی طرف میں بار بار کل بھی اشارہ کیا ہوں، کہ جو ہائر لیول پر جائے، خیر کو بہتر سمجھ سکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو جان سکے، اور جان لینے کے بعد یہ کوشش کرے کہ یہ بڑی امت کو رہنمائی کرے. رسول کی امت کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ رسول کے بعد کتاب تو مل گئی اور رسول کے بعد سنت بھی جمع کر دی گئی، لیکن اس کو عملی ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی نہیں سمجھا گیا. جو خلیفہ بنتا تھا اسی کی مرضی کے مطابق ہم کو دکھتا ہے کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے. کچھ ہی مدت کے بعد 50 سال کے اندر دربار بن چکے تھے، شراب آ چکی تھی، ناچ گانا عام ہو چکا تھا اور شریعت اور قرآن اپنی جگہ قائم تھے. یہ انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے، یہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر کے نہ ہونے کا پرابلم ہے. ہم میں جب خیر کی طرف بلانے والے نہ ہوں تب قوم جائے گی تو کہاں جائے گی؟ قوم میں صلاحیت نہیں ہوتی، قوم میں خود میں صلاحیت نہیں ہوتی. ہم کو 11ویں امام سے حدیث ملتی ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے سادہ لو سیدھے سادے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ یزید کی فوج سے بدتر ہیں. کیونکہ ان کو نہیں معلوم امام کیا چاہتے تھے، امام کے نام پر ہم نے ان کو گناہ کی عادت دلا دی، عزاداری کے نام پر ہم نے ان کے لیے گناہ آسان کر دیا، پیورٹی ختم کر دی حسین کی حرکت کی، کہا ہر کوئی جو چاہے حسین کی اطاعت سے مربوط ہو نہ ہو، حسین پر رو کر اپنے آپ کو جنت پہنچا سکتا ہے. امام کی امامت کو مانتے ہوئے ہی جنت مل سکتی ہے، اس لیے امام کی امامت پر عمل کرنا واجب ہے. امامت ہمارے لیے رکن دین ہے، توحید کے بعد نبوت کے بعد امامت آتی ہے. امامت کو ہم دور کر کر حسین کو نہیں پکڑ سکتے، حسین کو نہیں پا سکتے. جس طریقے سے اسلام پر بغیر ہوئے، ہم رسول کو رسول نہیں مان سکتے. وما محمد الا رسول، محمد تو صرف اور صرف رسول ہے. قرآن کی آیت، صرف رسول ہیں. یعنی اگر کوئی اور عنوان سے تم محمد کو قبول کرو، بھائی کے طور پہ، رشتہ دار کے طور پر، قبیلے والا ہونے کے ناطے، یہ کوئی بنیاد قابل قبول نہیں ہے. رسول کو ماننا ہے، محمد کو تو رسول مانو، اور جب رسول مان لیا تو حسین کو بھی اسی دائرے میں، حسین و منی و انا من حسین کے دائرے میں، حسین کو بھی دین کے عنوان سے حسین مانو، اطاعت کے عنوان سے حسین مانو، غلامی کرنے کے نام سے حسین مانو. آنسوؤں سے اپنے آپ کو حسین سے خرید کر آزاد مت کر لینا، اپنے آنسوؤں کو ہی سوغات دے کر حسین کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر لینا. کیوں حسین سے آزادی چاہتے ہو؟ کیا ملتا ہے حسین سے آزاد ہونے کے بعد؟ کیا بری بات کہہ دی تھی خدا نا خواستہ حسین نے کہ ان کی بات سننے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے؟ انی اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بصیرت جدی و ابی، میں تو چاہتا ہوں کہ میں حکم کروں معروف کا، اچھائی کا، روکوں برائی سے، اور اپنے باپ کی اور جد کی سیرت پر عمل کروں. یہ خطبہ ہے دیتے ہوئے جو امام حسین راستے میں آگے بڑھ رہے تھے. میں دنیا اور دنیا کی دولت جاؤ حشم کے لیے قیام نہیں کیا ہوں، میں نے تو قیام یہاں کیا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں امت ہونی چاہیے. تو وہ امت کے سب سے اعلی فرد حسین بنتے ہیں. قرآن کی ضرورت ہے حسین اگر قرآن کو ہم کو سمجھنا ہے، قرآن کی ضرورت ہے علی اگر قرآن کو ہم کو سمجھنا ہے. قرآن کی سمجھنے کی ضرورت ہے فاطمہ، اگر ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت اگر ہم کو ہے تو رسول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گی، ورنہ قرآن کے ایسے معنی کیے جائیں گے کہ جو قرآن کی روح کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کی روح ہوتی کیا ہے؟ قرآن کی روح ہوتی کیا ہے؟ قرآن کی روح یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے بندے کی شکل دی جائے، سب سے پہلے بندے کی شکل دی جائے۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ خلقت کا مقصد ختم ہو چکا اللہ کی عبادت میں حصر ہے، نہیں کیا مگر، یعنی کوئی اور مقصد نہیں، یہاں پر لا کر جکڑتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی عبادت میں تکلیف ہو رہی ہو تو رسول کی اطاعت میں بھی تکلیف ہوگی، علی کی اطاعت میں بھی تکلیف ہوگی، حسن اور حسین کی اطاعت میں بھی تکلیف ہوگی۔ بندگی کی مہر ہمارے پیٹھ پر لگا کر ہم کو دنیا میں بھیجا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب ہم کو دین پر چلنے کی ہدایت دی جا رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تم اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگا دو، وہ راستہ جو تمہارے نیچر میں فطرت میں ہے، جس پر اللہ نے تمام بشریت کو خلق کیا ہے۔ فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر تمام لوگوں کو ہم نے خلق کیا۔ تو جب جب انسان اپنے آپ کو دیکھے تو بندے کی صورت میں دیکھے، اور رسول کو رسول بنایا گیا اسی لیے کہ رسول بندگی کے آخری حد کو پا لیے تھے، عبدہ و رسولہ، پہلے بندے بنے پھر رسالت ملی، وگرنہ بندگی کامل نہ ہوتی تو وما ینطق عن الہوا کی آیت ممکن نہ ہوتی۔ اگر ہوا اتنی بھی باقی رہ جاتی وہ ہوا ظاہر ہوتی، اے رسول اپنی طرف سے اگر تم کہہ دو تمہاری شہرگ ہم کاٹ دیں گے، قرآن کی آیت ہے، یعنی مطلب رسول کہہ ہی نہیں سکتا، اللہ کو اتنا یقین ہے رسول پر، قرآن کی اور ایک آیت، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کو اپنی رسالت کس کو دینی ہے، کیونکہ مکے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ فلاں فرد کو کیوں نہیں مل دی گئی، یہ ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، یہ یتیم کو عبداللہ کے کہاں سے مل گئی۔ مدینے کے یہودیوں کو یہ تھا کہ اسماعیل کی اولاد میں نبوت کہاں ہے، اسحاق کی اولاد میں نبوت تھی، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف کے بعد سلسلہ چلتا رہا، سلیمان آئے، داود آئے، اس کے بعد سبھی سبھی سبھی، عیسیٰ آئے آخری میں، سلسلہ وہی، ابراہیم سے اسحاق، یعقوب، وہی سلسلہ۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ یہ کہہ کر نہیں مان رہے تھے کہ عربوں میں کے جو امی تھے، جن کے پاس خط لکھنا نہیں تھا، عربی زبان کو رسول کے بچپن میں خط دیا گیا سیریک لینگویج کے خط سے بورو کرتے ہوئے، ان کے پاس الفابیٹس نہیں تھے، خالی اسپوکن لینگویج تھی۔ انڈیا میں ایسے بہت سی لینگویج ہیں جو فقط اسپوکن لینگویجز ہیں، جن کے الفابیٹس نہیں ہیں، لکھا نہیں جاتا۔ عربی رسول کے بچپن تک لکھی جانے والی زبان نہیں تھی، بولی جانے والی زبان تھی، حفظ کر لیتے تھے اشعار، کوئی ایسا سرمایہ نہیں تھا، کوئی ایسا کلچر نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی فکری بات بلندی ہو کر نکلے۔ اس اندھیرے میں ایک ایسا نور، وہ ابھی کامل نور، اس کا تصور نہ عربوں کو ہوا، نہ رسول کے خود چچا کو ہوا، نہ رشتہ داروں کو ہوا۔ اگر سب سے پہلے ہوا تو علی اور خدیجہ کو ہوا، 10 سال کے علی اور خدیجہ جو زوجہ تھی ان کو ہی یقین ہوا. مولا فرماتے ہیں کہ سب کے ایمان لانے سے 3 سال پہلے میں نے ایمان لا لیا تھا. لوگ ایمان لانے سے 3 سال پہلے، عام حضرات. کیا ہے اس کے بعد؟ یہ رسول کا پہلا شاگرد کیا کیا شاکار کر کر گیا دنیا میں، ہم کو اندازہ ہے. ایک دعا میں کہتے ہیں، اے مالک اللہم نوّر ظاہری بطاعتک، یہ علی ہے. اے اللہ تو میرے ظاہر کو اپنی اطاعت کے ذریعے سے نورانی کر دے. یہ پہلا مرحلہ ہے علی کے لیے. کہہ رہے ہیں مالک نوّر ظاہری بطاعتک وَنَوِّرْ بَاطِنِي بِمُحَبَّتِكَ، اور میرے باطن کو تیری محبت سے منور کر دے. یعنی اعضاء و جوارے سے ظاہر سے کام کروں اور میرا باطن تیری محبت سے منور ہو جائے. وَقَلْبِي بِمَعْرِفَتِكَ، میرے دل کو تیری معرفت سے روشن کر دے. یہ علی علی. وروحی بے مشاہدتک، میری روح کو تیری مشاہدہ کے ذریعے سے منور کر دے. مشاہدہ خدا. یہ لیے اے مالک میری روح کو مشاہدے کے ذریعے سے، تیرے مشاہدے کے ذریعے سے. روح کی خوبی ہے کہ جب پاک ہوتی ہے تو اللہ کو دیکھ لیتی ہے. پاک ہونے کا طریقہ بھی بتلا دیا علی نے، پہلے ظاہر کو طاعت خدا، اس کے بعد باطن کو محبت خدا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے شدت کی محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور وہی معنی پھر پلٹ کے دوسری آیت میں آتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول کہہ دو وہ تمہاری اطاعت کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کہو میری اطاعت کرو یعنی تمہاری اطاعت کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگے گا. اگر کوئی بڑا طاقتور فرد، پولیٹیشن لے لیجئے، ایکٹر ریاکٹر لے لیجئے، کسی کو بھی لے لیجئے، اگر ہم کو پہچانتا ہے بول دے تو ہم 10 جگہ بولتے پھریں گے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم 10 جگہ بولتے ہوئے پھریں گے کہ فلاں صاحب ہم کو جانتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں. ہم اللہ کہہ رہا میں محبت کر لیتا ہوں، رسول کی بات مان لو، رسول کی بات مان لو، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ہم کہتے ہیں بات تو بہت اچھی ہے لیکن سننے کے لیے، بات بڑی اچھی ہے لیکن سننے کے لیے، کرنے کے لیے بولے کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. دنیا کے اتنے کام ہیں مالک کہ تیری محبت میں پڑ جائیں، محبت میں پھر اطاعت کریں، اس کے بعد گناہوں کو بخشائیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ علی کی دعا کے حساب سے ہوگا. جب گناہ بخش دیے جائیں گے اطاعت کے ذریعے سے اور محبت خدا تو کرنے لگیں گے، تو محبت کے بعد کا مرحلہ آئے گا معرفت کا، معرفت کا کے بعد مرحلہ آئے گا مشاہدت کا، دیکھنے کا. قلبی بمعرفتک و روحی بے مشاہدتک و سری باستقلال اتصال حضرتک، روح کا بھی میرا جب کانسنٹریٹڈ فارم آ جائے گا تو تیرے ساتھ متصل رہنے کی مستقلان وہ توفیق دے دے. یہ علی ہے، یہ علی ہے کہ جب مشاہدہ ہو جائے تو پھر جدا نہ ہو سکے. درباد بھیجے مولا محمد والا. جب مشاہدہ ہو جائے تو پھر سر باستقلال اتصال حضرتک متصل ہو جاؤں, جڑ جاؤں تیرے حضور سے. یہ کیفیتیں ضروری ہوتی ہیں امام میں, اور جب امام کے ماننے والے اس سے فیض یاب ہوتے ہیں تو آج کے اندھیرے کو سمجھ سکتے ہیں. اندھیرے سے آج کے لڑنا اسی کے لیے ممکن ہوگا جو آج کی ظلمت کو سمجھ سکے. جو آج کی ظلمت کو سمجھ ہی نہ سکے اسے لڑے گا کیا؟ آدمی دشمن سے لڑے گا نا, آدمی دشمن سے لڑے گا نا. آج کا کفر ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم کو کیا کیا دے رہا ہے؟ گھر بیٹھے دے رہا ہے کفر. ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, فری میں دے رہا ہے کفر, ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ہم اس کو کفر سمجھیں تو ہم اس کے مقابل میں ٹک جائیں گے, ہم اس سے لڑ پڑیں گے, اور لڑنے کے لیے دیکھیں گے یہ کفر منظم کفر ہے, آرگنائزڈ کفر ہے. الکفر ملت واحدہ کہتا ہے رسول حدیث میں, کفر ایک ہی ملت ہے, ایک ہی قوم ہے, کفر ایک ہی آئیڈیا ہے جو غیر خدا سے شروع ہوتا ہے اور غیر خدا پر ہی ختم ہوتا ہے. سب سے بڑے ظلم سے شروع ہوتا ہے اور سب سے بڑے ظلم پر ختم ہوتا ہے, جہاں پر خیر کی طرف بلانے والوں کو مار ڈالا جاتا ہے, قید میں رکھا جاتا ہے. تو کفر بن گیا ایک ملت, سب آپس میں جڑے ہوئے, اور ہم کو حکم ہو رہا ہے واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور ہم ہیں کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم پہلے فرقہ فرقہ کر لیے, ولا تفرقوا, فرقہ فرقہ کرنا گناہ, کسی کو حق نہیں فرقہ کرنے کا, کسی کو حق نہیں فرقہ کرنے کا. ہم نے فرقے کر لیے, کہا کہ ہم فرقے میں ہیں, فلاں سنی, فلاں شیعہ, فلاں وہابی, فلاں 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 فلاں. کہاں سے لے آئے ہو؟ کس رسول نے, کس امام نے فرقہ بنایا یا اجازت دی فرقہ بنانے کی؟ ہمارے یہاں تو رسول کے بعد 12 امام تھے نا. کس امام نے قوم سے ہٹ کر فرقہ بنا دیا بتلا دیجئے؟ شیعہ ان کے پیرووں کو کہا جاتا تھا, فرقے کو نہیں کہا جاتا تھا. پیروان امام کو شیعان امام کہا جاتا تھا, شیعان علی اور شیعان معاویہ کہا جاتا تھا, یعنی علی کے پیرو اور معاویہ کے پیرو. کیونکہ علی کے پیرو اپنے راستے پر اپنی جانیں دینے لگے جو انہوں نے علی سے اختیار کیا تھا, تو یہ شیعان علی ہو کر معروف ہو گئے. ہوتے ہوتے ان کے طرفدار ایک فرقے کے طور پر نظر آنے لگے, شیعوں کو نہیں, شیعوں کے باہر لوگوں کو. اس کے بعد دوسروں کا دیا ہوا لقب ہم نے قبول کر لیا, جیسے لفظ ہندو. ہندو اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتا, ان کی کتابوں میں لفظ ہندو نہیں تھا. مسلمان جب آئے اور سندھ ندی کے اطراف اور آگے رہنے والوں کو سندھو یا ہندو پھر کہنے لگے, تب یہ نام ہندو کا یا ہندوستان کا مسلمانوں کا دیا ہوا نام ہے. ہندوؤں کی کسی کتاب میں لفظ ہندو نہیں ملے گا, دھرم ملے گا, سناتن دھرم ملے گا, لیکن ہندو نام کا کوئی دھرم نہیں بنے گا. لیکن کیونکہ ہم نے نام دیا, تاریخ میں یہ نام رائج ہو گیا, اور ہندوؤں کے رہنے کی جگہ کو ہندوستان کہا گیا, ہندوؤں کے رہنے کا ستان یا جگہ. تو اس کے نتیجے میں یہ فارسی لفظ ہے, فارسی لفظ ہے, بعد میں اردو میں آیا, اور اس کے بعد ہندوستان بعنوان عموم قبول ہوتا گیا. تو ویسے ہم کو بھی ایک نام مل گیا. ہم شیعان علی تھے بمانے پیروان علی, ہم شیعان حسین تھے بمانے پیروان حسین, ہم پیروی کرنے والے تھے. پیروی چلے گئی, نام رہ گیا. رسی جل گئی بل نہیں گیا بولتے, رسی جل گئی بل نہیں گیا, ہماری پیروی چلے گئی نام رہ گیا. سلوات بھیجے پر محمد والے میں. ہماری پیروی چلی گئی, نام رہ گیا. اب لوگ ہم کو شیعان علی یا شیعہ کہہ کر پکارتے ہیں یا بارہ امامی شیعہ کہہ کر پکارتے ہیں. اور بھی غضب ہو گیا, پورے 12 اماموں کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بوجھ ہم پر آیا, پورے 12 اماموں کی, اور وہ پورے 12 امام نے رسول اور قرآن کا بوجھ اٹھایا, اور قرآن اور رسول نے پورے آدم سے لے کر خاتم کا بوجھ. تو پورے سیولائزیشن کا جو سب سے اعلی فکری سرمایہ تھا اس کا بوجھ اٹھانے ہم تیار ہو گئے. اچھا اب یہ بوجھ چلے گا تو چلے گا کیسے؟ اللہ نے دو طریقوں سے ہدایت دی ہے, ایک تو روح کو پاک کرا کر اور دوسرے دلائل کے ذریعے سے, یعنی ظاہری علم اور باطنی علم. اس لیے بار بار آتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ نے پہلے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو تزکیہ کیا, ان کے اخلاق ٹھیک کیے, ان کی روحوں کو سوارا, اس کے بعد پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کئی آیتوں میں, جمعہ میں ہے, سورہ جمعہ میں اور بھی سوروں میں ہے. تو یہ بتلایا گیا. تو یہ تو ہم کو نفسوں کو اپنے پاک کرنا تھا. ابھی جو میں نے دعا مولا سے نقل کی آپ کو, اس ذریعے سے تزکیہ کرنا تھا. یہ تو معراج کی بات بول رہا ہوں, مولا نے بیان کی. اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے جاتے ہیں مختلف دعاؤں میں, دعائے کمیل میں, آئمہ کے دیگر آئمہ کی دعاؤں میں, صحیفہ سجادیہ میں, یہ سب دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اثر لے. اچھا اثر لیتے کیسا ہیں وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. ہم کو دعا پڑھنا ہے اور دعا پڑھ لینا ہے. 100 سال پڑھیے کیا اثر ہوتا ہے دیکھ لیجیے گا. چاول کے سامنے کھڑے رہے کہ پک جا پک جا, 100 مرتبہ بولیے چاول پک جائے گا. بولیں گے کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں. چاول میں ہم پہلے پانی ڈالیں گے, تھوڑا بہت دھو لیں گے, پھر اس کو چولہے پر رکھیں گے, روشن کریں گے, اور اس مقدار میں پانی ڈالیں گے کہ وہ گل جائے, تو یا نتھار لیں گے یا بیٹھا پکا لیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ کھڑے رہ کر پک جا بولنا طریقہ نہیں ہوتا. اچھا یہی ہوتا ہے نا, قبول کر رہا ہوں. اب لے لیجئے, روح کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ, 33 مرتبہ ہم نے الحمدللہ, اور زندگی تمام ہزاروں 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 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا. 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے چاول. اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. پہلے چابنے کے قابل نہیں ہوتا, اب نگلنے کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے چابنے کے قابل نہیں ہوتا, اس کے بعد 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جس حساب سے بھی آپ مقدار کو دیکھ لیں اور ہیٹ کو اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں, اتنا ٹائم لگے گا. اللہ اکبر. ہم نے کہہ دیا روح موجود نہیں تھی, اور اللہ کی کبریائی ہماری روح پر اثر نہیں کی. تو چاول پک جا شروع ہوا ہمارا, 34 مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. وہاں پر چاول نہیں پکا, یہاں پر ہماری روح نہیں تیار ہوئی. اسی کے ساتھ الحمدللہ, اسی کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ تو آخری میں سبحان اللہ ہے, یعنی جب یہ سب نہیں کریں گے تو آخری میں سبحان اللہ ہی کہنا پڑے گا نا. طریقہ کیا تھا؟ یہ تسبیح آئی کہاں سے؟ پہلے غور کر لیں, یہ تسبیح آئی رسول کے جناب فاطمۃ الزہرا کے تحفے کے عنوان. جب وہ تھک جاتی تھی تو ان کو طاقت دینے کے لیے رسول نے یہ تسبیح فاطمہ کا طریقہ سکھایا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, کہ بیٹی 34 مرتبہ اللہ کا نام اللہ اکبر کہہ کر لے لینا, پھر نام الحمدللہ کہہ کر لے لینا 33 مرتبہ, اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر لے لینا. تو یہ اللہ اکبر جب بولتے تھے تو کائنات میں سوائے اللہ کی کبریائی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. وہ اکبر کو کہ سب سے بڑا, اکبر کا مطلب سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. اب سب سے بڑا کیا؟ اس کی جب بات ہی نہیں سنی جاتی ہے, میری ہوائے نفس اس کی بات پر آگے آ جاتی ہے, تو پھر وہ کون سا بڑا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اللہ بڑا, تو جو تم کہہ رہے ہو اتنا ہی بڑا، تمہاری نفس اللہ سے بڑی جب تم اس کی اتباع کرتے ہو. کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو کہ جو اپنی نفس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے رایت الذی اتخذ الہ ہوا ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو؟ اس نے اپنی ہوائی نفس کو خدا کر لیا. تو یہ اللہ اکبر کہنے والا اپنی نفس کو خدا سمجھ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر اکبر جو ہے معنی کھو دیتا ہے، کھو دیتا ہے. تو جن کو دیا گیا تھا اور جنہوں نے دیا ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کو، کہ رسول نے جب تحفہ دیا اپنی سب سے چہیتی بیٹی کو، کوئی اور تھا کہ جتنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کو اتنا کسی اور کو چاہتے تھے رسول؟ کسی کو کہا بس اتم منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ نہیں کہا نا. تو تحفہ دیا تو کیا تحفہ دیا؟ اللہ اکبر. ایسا بولو کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز نہ دکھے. اور اس کے بعد جس چیز کو اللہ بڑا کہے اسی کو بڑا سمجھو. اللہ جب کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، قرآن کی آیت، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. تجھ کو ہم تو بڑا سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، اب بول کیا کر؟ ولا تقل لهما اف، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ. جب اللہ کو بڑا کہیں سمجھ لیں گے تو ماں باپ کو اف بھی نہیں کہیں گے، چاہے وہ کچھ کہیں، چاہے وہ کچھ کہیں. شرط نہیں ہے وہاں پر نہیں کہنا. بوڑھے ہو گئے ہیں کچھ بھی کہیں گے، کیونکہ آیت کا ابتدا ہوئی ہے. اگر تم ان میں سے دو یا کوئی ایک، ان میں سے دو یا کوئی ایک تمہارے یہاں پر سن رسیدہ ہو جاتا رہتا ہے، تو ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہ. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت ہی نرم گفتگو کرو، بڑی کرم اور محبت کی گفتگو کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا، اور پھر ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پر رحمت کر دے جیسا انہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑھایا. آپ بتا دیجئے اس سے کوئی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے ماں باپ سے ڈیل کرنے کا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کی کبریائی نظر آئی، ماں باپ کی عظمت خود اللہ نے انٹروڈیوس کروا دی. میں جب بڑا ہوں نا تو میری بڑپن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اپنے طرف سے کسی کو کسی پر ناحق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر چھوٹے یا بڑے احسان کو ادا کرنے کی بھی بات کرتا ہوں. ماں باپ کا تو احسان بہت بڑا رکھا ہوں، تو وہ احسان میں جیسا کہتا ہوں ویسا ادا کرو. سلوات بھیجیں مر محمد والے محمد. آپ اللہ کے پاس جاتے جاتے ہیں آپ کی کیفیت بدلتے جاتی ہے، اخوت پہ آتے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا تھا، اخوت کا مطلب بھائی چارگی کا مطلب، بھائی بھائی ہونے کا مطلب ایثار ہوتا ہے. ایثار سکھا دیا اور نمونے بھی پیش کر دیے، میں نے ذکر کر دیا تھا کل کہ ایثار کیسے کیا جاتا ہے. مدینے کے غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب رسول نے ہجرت کی تو انہی کے گھر رکے، اور کیونکہ مہاجر کافی ساتھ آ چکے تھے کچھ دنوں میں، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ رسول کے چلے جانے پر مومنین جو وہاں پر ہیں، مسلمین جو وہاں پر ہیں، ان کو ستایا جائے گا. تو بڑی تعداد میں مکے کے مسلمان ہجرت کر گئے، جس کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اب یہ غریب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اپنے گھر میں جو جگہ نکال سکتے تھے، کھلانے پلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے. قرآن کی آیت ہے گرچہ ان کے لیے یہ بہت خسارہ تھا، نقصان دہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی غربت میں رسول اور رسول کے مہاجر ساتھیوں کا پورا لحاظ رکھا، جبکہ ان کے پاس خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پورا نہیں تھا. یہ اسلام ہے. اور اگر رسول کے بعد صحیح ہاتھوں میں فکر رسول جاتی تو مہاجرین کبھی انصار پر ظلم نہ کرتے ہوتے. بعد از رسول انصار پر جو ظلم ہوا ہے, جو واقعہ حرہ پر آ کر یزید کے دور میں مکمل ہوتا ہے کہ جہاں پر مدینے کی اصحاب کی عورتوں کو حلال کر دیا گیا تھا فوج یزید پر 3 دن کے لیے, یہ رحمت کا منقطع ہونا دلیل ہے کہ رحمت کہیں اور تھی, قدرت کہیں اور تھی. لوگوں نے اللہ کو اکبر سمجھنا چھوڑ دیا تھا, طاقت کو اکبر سمجھنے لگے. تو اللہ کو اکبر سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اور جب اللہ کو اکبر سمجھتے ہیں واتسمو بحبل اللہ جمیعاً, کہہ رہا ہے اللہ. اب اتنا بڑا خدا ہم کو کہہ رہا ہے تم لوگ آپس میں مل لو, ایٹمز کو کہا آپس میں مل لو, جس طریقے سے کہا اس طریقے سے مل کر مولیکیول بن گئے. ایک ہی قسم کے ایٹم کو الگ الگ طریقے سے شیپ دیا, ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو ایسا کرو, پورے وہی حساب سے کرنے لگے. تو وہی کاربن جا کے کول بھی بن گیا, کوئلہ بھی بن گیا, اور وہی کاربن جا کے ڈائمنڈ بھی بن گیا, ہیرا بھی بن گیا. ہے تو دونوں کاربن, ارینجمنٹ میں سٹرکچرل فرق کرتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے سب چیزیں قبول کرتی جاتی ہیں. ایک ہی چیز ہے جو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے, اور ایک تھا جو قبول نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, شیطان تھا ابلیس تھا جس نے انکار کیا اطاعت سے, تکبر کیا, اللہ کو اکبر سمجھنے کی جگہ اپنی نفس کو کبیر سمجھا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور کافر بن گیا. اللہ کی رحمت کو بزرگی کو نہ ماننا کفر کی پہلی علامت ہے. کوئی دین آ کر اس کو بدل نہیں سکتا, ہم تو مسلمان ہیں. اگر اللہ بڑا نظر نہیں آ رہا ہے تو کہے کہ مسلمان ہیں. ہم شیعہ ہیں, اگر اللہ بڑا نظر نہیں آ رہا ہے تو کہے کہ شیعہ ہیں. نفس اگر اتنی بڑی ہو گئی ہے تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں. تو یہ اللہ اکبر بنا. اچھا اب اللہ اکبر کو مانا دیں, کاسو الحمدللہ کہو. ہر کبریائی میں جو خوبی ہو سکتی ہے اچھائی کی, وہ ایک رنگ الحمدللہ میں ملتا ہے. تمام تعریفیں تیری ہیں, یہ مانا ہے. اور تعریف فقط اس کی ہوتی ہے جس میں اچھائی ہو. جب تمام تعریفیں ہیں تو تمام اچھائیاں بھی ہیں ایک لفظ میں, الحمدللہ. اب تیری اچھائیوں کو ہم گننا شروع کریں گے, گنتے گنتے تھک جائیں گے. شروعات صحیح نہیں ہوگی, ابھی اختتام تو دور کی بات ہے. رحمتوں پہ رحمتیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان, کون سی عطاؤں سے رب کی, رحمتوں سے رب کی تم جھٹو لائے ہوگے. اے معاشرے جنوئنس, یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو جب ہم الحمدللہ کہیں گے, آج جو کہیں گے وہ کل نہیں کہیں گے. اس الحمدللہ میں اور ایک رنگ دکھنے لگے گا. کبھی اس کی شان رحمت میں دکھے گی, کبھی اس کی شان دشمنوں پر غضب پر دکھے گی جو تاریخ میں قرآن میں بیان ہے, کبھی اس کی شان وہاں نظر آئے گی جہاں پر وہ کہتا ہے والموعودۃ سئلت, اور وہ دفنا دی گئی, پیدائش کے بعد جو بچی تھی اس سے سوال کروں گا کہ کس جرم کی سزا میں تجھے دفنایا گیا. یہ اللہ کی شان ہے. ارے اس کا کیا تذکرہ, اس کا بھی تذکرہ, اس کا بھی تذکرہ, اصحاب کہف کے کتے کا بھی تذکرہ, اور جو عالم عمل نہیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بھی کتا کہہ کر تذکرہ. تو جب الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کی شان ایک الگ الگ ہر روز نظر آئے گی, کیونکہ ہم بھوکے ہیں اس کی شان کے. اگر ہم کو بھوک نہیں ہے تو ہم شام کے پیچھے جائیں گے. آپ بالکل سیر ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو, بالکل اب کھانے کی گنجائش نہ ہو, بالکل نہ ہو, میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی کچھ کھا لو, آپ بولیں گے گنجائش نہیں ہے, میرا تمایل نہیں ہے. ہم اپنے غرور میں اتنے چور ہیں, ہم اپنے غرور میں اتنے چور ہیں کہ اللہ الحمدللہ کے خوبیوں کی اب ہم کو بھوک نہیں ہے, ہم کو اللہ کی خوبیوں کی بھوک نہیں ہے. اب جب بھوک نہیں ہے تو کھائیں گے کیوں؟ یہ لذت آپ کو خود ایجاد کرنے پڑے گی. کہا کہ کیا ہم کھانا پکا کے کھاتے ہیں؟ کوئی پکا کر دے دیتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. مزیدار ہو، چٹپٹا ہو، یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے لیے آپ ہی کو بنانا پڑے گا، آپ ہی کو کھانا پڑے گا. تو چٹپٹا بنے، مزیدار بنے، آپ ہی کو چٹپٹا مزیدار کرنا ہے. کوئی آپ کے لیے آ کر مزیدار نہیں کرے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو رنگ بھرنا پڑے گا اللہ اکبر میں، آپ کو ہم کو رنگ بھرنا پڑے گا الحمدللہ میں، آپ کو ہم کو رنگ بھرنا. سبحان اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کی ہی تشریح ہے. الحمدللہ میں تمام خوبیاں آ گئی، سبحان اللہ میں تمام عیب صاف ہو گئے. پاک ہے تیری ذات کسی بھی کمی سے، اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ایسا اللہ جو سب سے بڑا ہے، سب خوبیوں کو رکھتے ہوئے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور. اب ایسے کی محبت نہیں ہوگی ایمان کے بعد، تو پھر کس کی محبت ہوگی؟ اور جب اس کا سب سے چہیتا رسول، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، قرآن لے کر آتا ہے اور ایک طرف اپنی آل کو لے کر آتا ہے، ہر وقت ان دونوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، تو ہمارے پاس تو پورا سرمایہ ہے، فکری بھی عملی بھی. فکری قرآن سے مل گیا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان، اور عمل میں مل گیا رسول و آل رسول سے، اب بتلاؤ کہ ہمارے پاس کیا پرابلم ہو گیا. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اور اگر ہم کو پرابلم ہے تو دوسروں کو زیادہ پرابلم کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کو پرابلم ہے تو جس کے پاس نہ قرآن ہے، نہ جس کے پاس رسول ہے، جو جس کے پاس آل رسول ہے، کنٹمپرری دور کا رسول ہے. 1400 سال کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جو ریٹن ہسٹری نہ ہو، کوئی ریٹن ہسٹری نہ ہو، سب واضح ہے. رسول کی تاریخ، رسول کی حدیث، اور رسول کی کتاب کے جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ سب ثابت ہے. جب اولڈ ٹیسٹمنٹ لکھی جاتی تھی، جب نیو ٹیسٹمنٹ لکھی جاتی تھی، تو وہ انبیاء کے تذکرے ہیں، اور جو انبیاء کہتے تھے وہ لال رنگ میں لکھا جاتا تھا، اور اسی کو بائبل اور توہرا کہا جاتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ اس کو پورے کو بائبل کہا جاتا ہے، ورنہ تاریخ میں بائبل وہی تھی کہ جو لال رنگ سے الگ سے لکھی جاتی تھی، باقی کی کامنٹری ہوتی تھی اس کی. جیسے کہ گاسپلز ہیں، گاسپل میں فلاں 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 بیان ہوتا ہے، اس کے بعد جناب عیسیٰ نے فلاں کہا، وہی بائبل کہا جاتا تھا. قرآن پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسی کوئی کتاب کمپائل نہیں کی گئی، رسول یہاں گئے تھے، پھر وہاں گئے تھے، پھر وہاں بیٹھ گئے، چار لوگ آ کر ملے، اس کے بعد یہ ہوا، پھر وہ وہاں نہیں. جو جو ہدایت کے لیے ضروری تھا وہی لایا گیا ہے. تو بہت بڑا ہم پریشان ہیں، اور اس کتاب کو، زندہ کتاب کو رکھنے کا پورا 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 انتظام کر کر رسول دنیا سے گئے. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اتنے. یہ ہماری اب ذمہ داری آ گئی، یہ اب ہماری ذمہ داری آ گئی. اگر اب ہم واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو نہیں کرے، اور کفر اپنی جگہ، ملت واحدہ بن کر آئے. کسی آئیڈیا پر جب لوگ اتحاد کرتے ہیں تو اس کو ملت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کسی منطقے میں کسی بھی مقصد سے جنرل آئیڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو امت کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ملت کی بات آ رہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، آئیڈیا کی بات آ رہی ہے، کور آئیڈیا کی، یعنی توحید. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی آئیڈیا کو پرسیو کرتا ہے، وہ ضد خدا ہونا. خدا کو ماننا بھی تو ایسے ماننا کہ جیسے کہ خدا کو ماننے میں کوئی فرق ہی نہ ہو. تو ہر قسم کے نفاق کو کفر لے لیتا ہے اپنے. اگر کفر میں نفاق شامل نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں نہیں کہتا کہ منافقین سب سے پست درجے میں ہوں گے جہنم کے؟ بھائی کافرین کیوں نہیں؟ کافرین بھی منافقین بھی. تو منافقین پست ترین ہوں گے, کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپا کر دین میں رہ کر دین کو تباہ کیا. آج اگر ہم وہ کسوٹی پہ اپنے آپ کو تول لیں, ہم ایمان سے زیادہ قریب ہیں یا نفاق سے زیادہ قریب ہیں, ہم کو دیکھنا پڑے گا. ہم سیریس اگر ہیں آخرت کے بارے میں. مل حاضح الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی ہے ہی کیا سوائے کھیل اور تماشے کے. وان الحیات الاخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, وان الدار الاخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. آیت آ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. آج ہمارے پاس کھیل تماشے کی بھی تھوڑی تشریح کر دوں, توضیح کر دوں, ایکسپلینیشن دے دوں. کھیل آج کتنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, فٹ بال, کرکٹ, ہر چیز, کبڈی, بیڈمنٹن, آپ لیتے جائیے جتنے جو آج جتنا کھیلا جا رہا ہے, ایتھلیٹک, باکسنگ, ریسلنگ, جو بھی ہے آج جتنا کھیل کھیلا جا رہا ہے پروفیشنلی اور غیر پروفیشنلی, کسی دور میں کھیلا گیا اور جس طریقے سے اس کو پیش پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے, ایک ایک وقت کے اوپر ایک ایک بلین آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ایسا ممکن ہوا؟ تو لابھ کی کیفیت تو بڑھ گئی کھیل کی. اب آئیے لہف پر, کیسی کیسی آپ کو چینلز آ گئے سلیکٹ کر کے ڈھونڈنے کے, نکالنے کے, آپ کی چوائس کے حساب سے. نیٹ فلکس آ گیا, وہ فلکس آ گیا, یہ فلکس آ گیا. کبھی آیا وہ دور کے لہو اور لعب کو؟ قرآن کہہ رہا ہے مل حیات الدنیا الا مل حاضح الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ ہے کھیل اور تماشا. کمپیئر کیجئے اس زمانے سے اس زمانے پر. کوئی مداری کا ڈگ ڈگی بچا کر ناچ, یہ لہو ہوتا تھا, لعب ہوتا تھا. کچھ کھیلنے کودنے کو کچھ چلے گئے, تیر اندازی کر لیا, یہ کر لیا, یا کشتی کر لی, یہی ہوتا تھا جو تھوڑی چھوٹی سی جگہ پر ہوتی تھی, کچھ لوگ دیکھ لیتے تھے. آج اور جو کھیل رہے ہیں ان کی دولت کا تذکرہ, ان کے فوٹوز, لہو والوں کا تو حساب ہی نہیں رہا. صبح, دوپہر, شام, آپ ان کے فوٹوز سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ ان کے فوٹوز سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے کمبخت, سوائے ان کے ادھر ادھر سے فوٹو آنے کے طور پہ آپ کو بچاتی ہی نہیں ہے, آپ بچ ہی نہیں سکتے, چارہ ہی نہیں ہے. یہ ہو گیا لہو اور لعب. اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی تو یہی ہے, اور آخرت کی زندگی, وہ حقیقی زندگی اگر تم جان لو. اور مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ آخرت کو دیکھ کر جیتا ہے, دنیا چلاتا ہے, دنیا کو دیکھ کر آخرت نہیں چلاتا. دنیا چلا لیں گے, قیامت کے دن حسین حسین کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے, تاکہ کوئی پکڑ نہ لے ہمارے گناہوں کے لیے. تو وہ اندر کہیں پر ایسے چھپیں گے جیسے کہ بھیڑ بکریوں میں چھپ کر کوئی نکل جاتا ہے, مندے میں چلے جائیں گے جھلتے. مولا نے قرآن کی جو آیتوں کا ایک مجموعہ کہہ کر اپنی نہج البلاغہ کی ایک خطبے میں کہا ہے کہ دیکھو میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. اور پھر کہا یہ بھی جان لو, یہ بھی جان لو کہ اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکا نہیں دیا جا سکتا. دنیا کے کورٹ میں گڑبڑی ہو سکتی ہے, اس کے پاس روح کی ترازو ہے, اس لیے کہتا ہے مالک یوم الدین ہوں, دنیا کا مالک نہیں. کیوں نہیں کہا میں دنیا کا مالک ہوں؟ دنیا کا بھی مالک ہے, خاص طور پہ مالک کی یوم الدین کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ دن ہے کہ جہاں پر اللہ کا ملک کیا ہوتا ہے معلوم ہو جائے گا, میزان کیا ہوگی معلوم ہو جائے گا, فرقان کیا ہوگا معلوم ہو جائے گا. رحمتوں کا آج بھی اتنا ہی شدت سے اللہ کا طوفان چل رہا ہے جو دور رسول میں چل رہا تھا. سچ کہہ رہا ہوں, اللہ کی رحمت کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ماکان لے عطا اے ربی کا محضورہ قرآن کی آیت ہے, اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اللہ کی عطا رحمت ہوتی ہے. ہمارا اپنا خود کا پرسپیکٹو ہے, کیا ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں یا دنیا کے لیے جی رہے ہیں. اگر ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں, اور اللہ کے لیے جی رہے ہیں تو دنیا کے لیے کیسا جی سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کل کی اور اس کے آگے کی مجالس میں بولوں گا. دھلوات بھیجے پر محمد والے محمد. میں کوئی رہبانیت کی بات نہیں کروں گا کہ دنیا کو چھوڑو اور اللہ کے ہو جاؤ. اللہ اجازت بھی نہیں دیتا دنیا کو چھوڑو اور اللہ کے ہو جاؤ. دنیا کو بسم اللہ کہہ کر حاصل کرو کہتا ہے, نہ کہ بسم اللہ کو چھوڑ کر. اس کی تفصیل کل کے بیان میں اور اس کے بعد کے بیان میں انشاءاللہ. آج تیسری محرم ہے, دوسری محرم کو قافلہ کربلا پہنچ چکا تھا. سلسلہ یہ ہوا کہ راستے میں جب مکے سے نکل کر کوفے کی طرف روانہ تھا کاروان, حسین کو اطلاع مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا, اور ان کا جسد محل کے سامنے لوگوں کے مشاہدے کے لیے پھینک دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہیں رہا باقی. یہ اطلاع حسین کو ملی. حسین نے اصحاب کو بلایا, بات چیت ہوئی اور یہ طے پایا کہ آگے بڑھتے جائیں گے, پلٹنا نہیں ہے. اگر فقط مسلم کی شہادت کے بعد اگر حسین پلٹ جاتے تو یہ ہوتا کہ شاید حسین چاہتے تھے کہ کوفہ حاصل کر لیں, اور پھر کوفہ جب حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر اب کامل کنٹرول ہو چکا ہے ابن زیاد کا, تو پھر اب واپس آ جاؤ. یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. آگے بڑھتے گئے. کچھ مدت کے بعد دور پر کہیں پر کھجور کے درخت جیسی چیزیں نظر آنے لگیں. جو لوگ اس منطقے سے آشنا تھے انہوں نے کہا کہ اس منطقے میں کوئی نخلستان نہیں ہے, کوئی کھجوروں کا باغ نہیں ہے جو وہاں سے ہم کو نظر آ رہا ہو, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے. کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ وہ لشکر ہے جو ہزار سواروں کا ہور لے کر آ رہا ہے, اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ دور سے کھجور کے درخت مانند نظر آ رہے تھے. جب قریب آ گئی, یہ پہلی مدبھیڑ تھی امام کے ساتھیوں کی کسی لشکر سے, بیبیوں کا بھی پہلا احساس کسی لشکر کا سامنے آنے کا یہی ہور کا لشکر تھا. ہور آیا, ساتھ میں نماز پڑھی امام حسین کے پیچھے, اور اس کے بعد کیونکہ اس کے لشکر میں پانی کی کمی تھی امام نے انہیں سیراب کروا دیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو جہاں کہیں بھی پاؤں آپ کو لے کر کوفے آ جاؤں, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, میں نہیں آؤں گا, اور کوچ کرنے کے لیے حکم دے دیا. جوانان بنی ہاشم اپنا سامان ایک جگہ کر رہے تھے تاکہ حرکت کریں, اور امام نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. اس وقت ہور آتا ہے اور لگام تھام لیتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو جانے دینے کی, مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لے کر آؤں. امام ایک بدعا کرتے ہیں, سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ اشارہ بھی تھا اس بات پر کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں, یعنی میں اب تجھے واصل جہنم کر دوں گا. کہا کہ مجھے جنگ کی بھی اجازت نہیں ہے, مجھے جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل فوجیوں کی رفتار ہوتی ہے, فوجیوں کی گفتگو ہوتی ہے. ہم کو یہ کہا گیا ہم کو یہ کرنا ہے, جنگ ہم نہیں کرتے. زہیر ابن خان نے کہا تھا پہلی مرتبہ جب لشکر آیا کہ ہم ان پر حملہ ور ہو جائیں گے, ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے, تھکائے ہیں, ان پر ہم آسانی سے غلبہ کر سکتے. امام نے نہیں پسند کیا کہ جنگ امام کی طرف سے شروع ہو. تو جب کہہ دیا کہ اب تیری ماں تیرے غم میں روئے, اور اس نے کہا مجھے جنگ کی اجازت بھی نہیں ہے, بات پھر ہوئی. اس پر یہ طے ہوا کہ نہ کوفے کی طرف جائیں گے, نہ جہاں امام حسین چاہ رہے ہیں وہاں جائیں گے, ایک تیسرا راستہ لیا جائے گا. تب تک حر خط لکھے گا کوفے کو اور جواب کو طلب کرے گا, جب جواب آ جائے گا اس کے مطابق حرکت ہوگی. امام نے قبول کر لیا, امام نے قبول کر لیا. حر سپاہی تھا, فوجی تھا, جانتا تھا کہ اب جب میرے ساتھ ہو گئے ہیں تو میری گرفت میں ہیں, کیونکہ جب تک جواب آ جائے گا میرا پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ جواب خالی نہیں آئے گا, فوج کے ساتھ آئے گا, اور حسین بھی فوجی تھے, جان رہے تھے کہ تیسری طرف جو نکل کے جا رہا ہوں وہاں پر مجھے اور لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہتے کہ حسین قربانی کے لیے نکلے تھے. ابتدا جو خطبہ دیا تھا مکے سے نکلتے وقت, وہ لوگ کہ جو اپنا خون دل میرے راہ میں دینا چاہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں, وہ میرے ساتھ ہو جائیں. یہ سلسلہ چلا. دو محرم کو جواب آ گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر روک دو, جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر روک دو. امام وہاں پر رک گئے. پوچھا کہ اس منطقے کو کیا کہتے ہیں, کچھ نے کہا تف, کچھ نے کہا نینوا. ایک بوڑھے شخص نے آ کر کہا کہ اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے کہا تیار ہو جاؤ اب کرب کے لیے اور بلا کے لیے, کرب کے لیے اور آزمائش کے لیے. یہ ہوا دو محرم کا واقعہ. حر نے یہاں پر لا کر محاصرہ تو کروا دیا, محاصرہ ہوا, سات کو پانی بند ہوا. عصرے نو کو, نو تاریخ, نو محرم کے عصر کو شمر آتا ہے اور عمر سعد سے کہتا ہے کہ تم گفتگو ختم کرو اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو جنگ کی تیاری ہوتی ہے, پھر گفتگو ہوتی ہے, تو طے پاتا ہے کہ آج کی رات چھوڑ دی جائے, دس کو جنگ ہوگی, عاشورے کو جنگ ہوگی. جب صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, حر کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا, دیگر گوشہ رسول کو قتل کر دیا جائے گا, ابھی بھی یقین نہیں ہے. پہلا جو حملہ ہوتا ہے اس میں حسین کے کئی اصحاب شہید ہو جاتے ہیں. یہ فردی حملہ نہیں تھا, یہ جمعی حملہ تھا, جم کر مل کر انہوں نے حملہ کیا. یہ حملے کو حسین کے اصحاب نے ریپیل کیا. جب وہ حملہ ختم ہوا کئی اصحاب شہید ہوئے, اس لیے ہم کو تفصیل کئی اصحاب کی شہادت کی نہیں ملتی. وہ ہیں جو پہلے حملے میں شہید ہو گئے. وہاں پر یقین ہو گیا حر کو کہ اب یہ جنگ ختم ہوگی تو شہادت حسین ہی میں ختم ہوگی. ایڑ لگائی گھوڑے کو, اپنی ڈھال کو پلٹا لیا تاکہ احساس ہو جائے کہ میں جنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہوں, اور امام حسین کی طرف حرکت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے امام حسین سے ہی ملاقات ہوئی, شاید امام حسین سے ہی سب سے پہلے ملاقات ہوئی. کہا کہ میں تائب ہوں, توبہ کر رہا ہوں, میں نہیں جانتا تھا امام کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے. میں نے آپ کو اس منزل تک لایا ہے, میں اب چاہتا ہوں کہ آپ پر قربان ہو جاؤں گا, کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ مہمان تھا. امام نے کہا تو آیا ہے مہمان بن کر, کچھ رک جا. کہا نہیں, میں رکوں گا نہیں. ویسے روک کر امام حسین کے پاس تھا بھی نہیں کہ کچھ دے سکے. سخی کا دل تھا, مہمان کو روکنا چاہ رہے تھے, نہیں پسند کر رہے تھے کہ مہمان آئے اور چلا جائے. کہا کہ نہیں, مجھ سے آپ فقط یہ کہہ دیجئے کہ میرا گناہ بخش ہے, بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا. کہا کہ تیرا گناہ بخش دیا جائے گا. کہا کہ میں نے اللہ کے اچھے بندوں کے دلوں کو دہلا دیا ہے, کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے آیا, وہاں پر جب میں اپنا لشکر لے کر آیا تو بیویوں میں ہیجان برپا ہو گیا تھا. میں نے نیکوں کے دلوں کو مرعوب کر دیا, دہلا دیا, پھر بھی مجھے بخش دیا جائے گا. کہاں بخش دیا جائے گا؟ اجازت طلب کرتا ہے, حملہ ور ہوتا ہے. 19 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد, 19 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنا سلام کہتا ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین تیزی سے حور کے بالین پر اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بس تھوڑی سی جان ہے. کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا, تو دنیا میں بھی آزاد رہا, آخرت میں بھی آزاد رہے گا. یہ کہہ کر حسین دیکھتے ہیں کہ حور کی روح پرواز کر جاتی ہے, لیکن حسین کے دل کو شاد کر کر کہ ایک دشمنوں کا کمانڈر آ کر حسین کی حقانیت کی سند پر تصدیق کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. اللہ مالک ہم میں بھی وہ حوصلہ وہ ہمت عطا کر کہ ہم حسین کے مقصد پر اپنے آپ کو جلا سکیں اور ان کے لیے اپنی جانیں پیش کر سکیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.